are from different backgrounds, joining in this relationship where they are going to become partners of life for a long time. And that cannot happen unless there is a flexibility on both sides in order to mold themselves according to the like and dislike of the other. And that is where you will get peace and tranquility. Salawat wa rahmatullah. And now we will understand why Allah subhanahu wa ta'ala, when He talks about our relationship to Ali Muhammad, doesn't use the term muhabbat. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. O Muhammad, say to your followers that I ask for nothing in return for my hard work, no reward except one. Al-Mawaddata fil Qurba, that you should have Mawaddat towards my family. The reason is that, yes, we do not deny the concept of Muhabbat of Ali Muhammad. But as Shias, we have to reach to the level of the Mawaddat of Ali Muhammad. And the difference is that Muhabbat only means that you appreciate the virtue and the fazilat in the other. But there is a difference between a Shia and somebody who just appreciates. If you look at the fazail of Amir al-Mu'mineen, in more than 7 decades, his image was being tarnished in every Friday khutbah, but at the end, it emerges as a personality who is loved in the meaning of muhabbat by non-Shias and non-Muslims also. You had an entire sect in the Sunni world by the name of Mu'tazili Muslims. Now they are all Ash'ari in their belief system, not in fiqh. In their aqidah, they are all Ash'ari. And there was a school before it, known as Mu'tazila, which vanished after the 3rd century of the Islamic era. And one of the fundamental beliefs of the Mu'tazili Muslims was that after Rasulullah, the afdal, the most best of the ummah was Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. But they were Sunni. So you ask them, you know, how come it doesn't go into our minds? If you believe in Ali to be the best after Rasulullah, how come he's still the 4th Khalifa? So they came up with this, you know, their own intellectual way of explaining it. They say, you know, to prefer a mafzul over afzal is not something, you know, bad. Who told you that to become Khalifa you have to be the best? So their standards change. They said, yes, Ali was afzal, but we can make somebody else who is not afzal still be the Khalifa of the time. But the point here that I have is that they had that appreciation and kind of a love for the fadail of Amir al-Mu'mineen. Not only them, if you look at the Sufis, it's the same thing. If you look at the non-Muslims, especially those who come from, who are familiar with Muslim history and culture, whether it's in India or you look at Lebanon where they are Christians, Khalil Gibran Khalil, you know, he was a Christian. And it's amazing, he has a statement in when he wrote a preface to a book of another Lebanese writer about Amir al-Mu'mineen. There he says, he complains to Allah subhanahu wa ta'ala. And he says, well Allah, if you wanted to create a human being like Ali, why did you send him at that time when the society did not appreciate him? Because we, in the 20th century, we need him now. What is the difference between him and us? What is the difference between the Mu'tazila Sunni and the Shia of Ali Muhammad? The difference is between Muhabbat and Mawaddat. They look at the fazail of Ali Muhammad, appreciate the fazail and virtues and qualities of Ali Muhammad, agree with that to the extent that they even have this kind of a low and appreciation for it. But they don't have the commitment to base their lives on the teachings and examples of Ali Muhammad. That commitment of living according to their teachings, according to their like and dislike, that is the reflection of Muwaddat. And that is the difference between those who just have the Muhabbat of Ali and those who have the Muwaddat of Ali. Salawat upon Iqbalah. You know, these days in many programs here, especially in New Jersey, is known for it, you know, Ali Day and Hussein Day and this and that, you get all these non-Muslim professors coming and talking glorifying words about our imams. But it's only for our seminars, or for their lectures, or for their books. Not for their lives. And we have to understand the difference between them and us. That we are not like them. We have moved to the level of Muwaddat, where we commit, based on this ayat of Quran, that our life will be based on the like and dislike of Muhammad and Ali Muhammad salawatullah alayhi wa sallam. Let me now move from that level of theology and aqidah to the level of amal in our own life. That muwaddat, and look at the muwaddat in marriage. And so the demand of muwaddat between a husband and wife is that there should be a willingness on both sides to accommodate the likes and dislikes. The problem is, you know, in our culture, the expectation is that it is the wife who has to change totally and follow the like and dislike of the husband. From the Islamic perspective, it has to be both sides. Because both of them would still have their individuality. You cannot, you know, destroy that. But there has to be a middle ground where they can coexist. And when they have that respect for one another and they have this flexibility, that is where sukoon and itminan and peace and tranquility will come in life. So the problem is that we live in the era of human history where, you know, everything is self-centered. Selfishness is one of the hallmarks of the modern society. This problem of me. You know, when I was in Vancouver in the 80s, and we got into this tradition of, you know, being asked to talk during marriage ceremonies, I used to always end with advice, which I even do now. That before the nikah is recited, the bride and the groom have absolute right to think in the American way of me, my, and mine. This problem of me, me, me. As soon as ankahtu and qabiltu are uttered, in your mind, change that M upside down. That M becomes we. It's no more me now. If you think about it that way, then you will see peace and tranquility will come. Mawadda and Rahma comes from Allah subhanahu wa ta'ala. You will be able to maintain it and build on it by this thinking of I'm not alone now. Whatever I do has an impact on the life of the other. And that is something we have to say. The problem is, even on the social level, political level, local and international, the whole mood of the world is to think about themselves. This problem of, you know, rights on one side and the duties on the other side has been forgotten. Everybody talks about rights. Human rights, women's rights, children's rights, this rights, that rights. Nobody talks about the duties. America goes thousands of miles away from the shores of America into the small confine of Persian Gulf. And they say, we want to protect our rights, our interests. But those who live there, right there, they are not allowed to think about their own interest. You know, think about it. On a political level, international level, that's the mode of thinking. But you are so thousands of miles away from your own shores. You have a right to think about your interest here. And those who live right there are not allowed to think about their own survival. And then you look at family life. Because I deal with family issues and, you know, divorce cases, you will see both parties, they just say, oh, mera haq, my right, my right. Why don't you think about your duties? In Islam, when you look at the issue of haq, the rights, the first clear definition of that comes from none other than Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salatu wasalam. And he uttered these words in a khutbah at a time and in circumstances which were really, I would consider it to be a miracle by itself. He was not giving an address to a university or law school or a political science, you know, association. He was not giving this khutbah in Medina or Kufa. He gave this khutbah on this such an important issue of human society about rights of the rulers and the citizens in Siffin at the time of the battle. Of course, not at that time, the battle was not going on. But he seized the moment even there to talk about this such an important issue where he says that Allah subhanahu wa ta'ala has given me a right on you as your wali and ruler. But then immediately he says, وَلَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ. He says, rights can never exist on one side. It has to be reciprocal, it has to be mutual. He says, Allah has made me a ruler over you, and therefore I have a right over you. But immediately he says, even you have a right over me. And then he goes into detail about this issue at the end. He says, La yajri li ahadin illa jara alayhi. He says, you know, this issue of haq and rights, it has a very beautiful description, but it's very difficult when it comes to implementation. And he says, La yajri li ahadin illa jara alayhi. It can never come in benefit of one against unless it also comes against him. وَلَا يَجْرِ عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ. And it cannot be against him, but also that it will be in his favor. What he is saying is that rights is one side and the duties are the others, is the other side of the coin. People only look at one side. They look at haq, they forget the farz. And when you look at the family life, if this starts to happen, if the couples just think about their own right, you know, this is my haq, they don't think about their duties, that is where fasad and difficulties will start in life. Salawat upon Nabi Barak. Marriage cannot survive on the basis of the book of law or the book of rights. You might say, you know, who is this with Aba Qaba sitting on the member and saying, you know, the book of law? Yes, I would say, life will not survive if the husband and wife just go by the masail and the rulings which are there in Tawzi'ul Masail. They are there for a reason. But family life will survive. Sukoon and peace and tranquility will come if the element of mawadda and rahma are included in that decision making. That means that both parties will have to be flexible in exercising their rights and their haqq. If they just want to go by the book and say, oh, this is my right, things will not work. And I'll just give you a scenario. Legally, and all of you know about it, husband is the head of the family, and the wife is the, you know, assistant. Let's put it that way. Wife's head of the family. The husband has the duty to provide for the family. The wife has the duty of not refusing her husband. Husband has the right, has the duty to be kind to her. And the wife has the duty of not leaving the house without the consent or the permission of the husband. It is there. There is no issue in the fatawa. It's unanimously in the Shia fiqh. It's accepted. So you look at the book of the laws, and you know, the husband one day says to the wife that I exercise my right as the head of the family and I forbid you to leave the house. Is he doing something haram? According to the Sharia law, he has the right to do that. But on a practical level, what happens? The wife can open the same Tawzihul Masail, and mashallah, these days they know about the Masail. Gone are the days where the women were kept in dark. You bring Tawzihul Masail and you say, oh, this is my right, I forbid you to leave the house without my permission. She will open the next page. And what will she say to you? She will say, yes. Oh my, you know, Sartaj and Majazi Khuda, whatever you think about yourself. I accepted it. And the same Sharia which has given you this right also says that I don't have the duty of doing anything for you or your children in your home. No cooking, no laundering, no cleaning the house, taking care of the children, nothing. From the Sharia point of view, both of them are right. But do you think the life will go on? He is insisting on his right, she is now bringing her right. And there is a collision now. And this is where I'm saying life doesn't go by the book of law. The element of muhabbat or mawaddat and rahmah has to be infused in the marriage relationship. Salawat upon Nabi. If people just live according to their rights and the book of law, they don't need to wait for akhirah to live the life of Jahannam. They'll get a test of it right here. And so think about it. The way to move beyond this issue of, you know, mirror haq. You know, peace and tranquility doesn't come with that. It comes with this feeling of mawadda and rahma towards one another. Salawat upon Nabi. شادی کی بنیاد صرف محبت پر نہیں ہے. محبت کی جو بات ہوتی ہے اس میں یہاں کے جوان نسل کیا کہتی ہے, they fall in love and fall out of love. اس شادی کی حقیقت ہی کیا ہے؟ بات اس لو کی نہیں ہے, بات مودت کی ہے. اگر مودت کا جذبہ ہو جو خداوند عالم ہر شادی میں پیدا کرتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سکون زندگی میں ملے گا. اور اس سلسلے میں شریعت کی کتاب سے صرف آپ اپنی زندگی کو نہیں چلا سکتے, شریعت کے احکام کے ساتھ ساتھ اسلامی اخلاق کو بھی اپنانا ہوگا. بلکہ ہمارے عرفا کی زبان میں ہم تھوڑا اس کو چینج کریں گے کہ شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کو بھی لے کے چلنا ہوگا, تب جا کے آپ کہیں حقیقت تک پہنچیں گے. جب تک شریعت اور اخلاق ساتھ نہ ہو. تو صرف شرعی احکام کو نہیں دیکھنا ہے. اب آپ دیکھیں مثلا خداوند عالم نے جو فطرت سے کام لیا ہے, I could have gone into English, but you know I have to recite in Urdu also. Those who don't understand, they can ask their friends later on to translate this part of it. جب فیملی لائف کی بات ہوتی ہے, یقیناً شریعت نے جو ہے شوہر کو سرپرست خانوادہ قرار دیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. We don't have to be apologetic for that. اس لیے کہ یہ بہت ہی معقول بات ہے. معاشرے میں جہاں بھی ایک سے زیادہ انسان ہوتے ہیں, چاہے وہ گروپ دو آدمی کو ہو یا دس آدمی کو کی ہو یا ہزاروں کی ہو, ایک لیڈر ہونا چاہیے تاکہ معاملات میں ڈسیشن لینے میں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہی از ریسپانسبل اینڈ ہی از اکاؤنٹیبل. اس لحاظ سے شوہر کو یہ مرتبہ دیا گیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا فرض نہیں ہے کہ شوہر کی خدمت کرو یا بچوں کی خدمت کرو, گھر کی صفائی کرو, کھانا پکاؤ یا لانڈری کرو. یہاں تک کہ شریعت نے کہا ہے کہ اگر ایک ماں خود اپنے بچے کو اگر وہ فیڈنگ کر رہی ہے دو سال تک, اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر سے اس کے لیے اجرت مانگ سکتی ہے. قانون ہے لیکن اس پر عمل کبھی نہیں ہوا ہے اور انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. یہی ہے ہم جو حق کی بات کر رہے تھے نا, کہ صرف قانون کی کتاب سے زندگی نہیں چلتی ہے. لیکن قانون کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, اگر وہ چاہے تو وہ اپنے شوہر سے اپنے ہی بطن سے پیدا کیے ہوئے بچے کو دودھ پلانے کی اجر جو ہے مانگ سکتی ہے. کیوں قانون میں یہ ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ شوہر کو سرپرست تو بنایا گیا ہے, لیکن خدشہ تھا کہ یہ سرپرست صاحب جو ہیں بیوی کو نوکر نہ سمجھیں, اپنا غلام نہ سمجھیں, باورچی نہ سمجھیں, دھوبن نہ سمجھیں, اپنی کنیز نہ سمجھیں. اس تکبر اور غرور کو توڑنے کے لیے ایک طرف سرپرست کو سرپرست بنایا گیا ہے, لیکن بیوی کو ان تمام ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا گیا ہے قانون کی کتاب میں. لیکن خداوند عالم نے فطرت میں عورت کے وہ جذبہ محبت پیدا کیا ہے کہ قانون میں ان باتوں کا ذکر نہیں ہے فرض کے عنوان سے, لیکن خدا نے وہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے محبت کی خاطر شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے, بچوں کی بھی خدمت کرتی ہے, شوہر کا ساتھ دیتی ہے اپنے گھر کے نگہداشت میں. صلوات پڑھنے ایک بار. لیکن وہ کرے گی محبت کی بنیاد پر, زبردستی کی بنیاد پر نہیں ہے. اس حیثیت سے نہیں ہے کہ وہ نوکرانی ہے وہ. تو اسی طرح سے خداوند عالم نے ایک بیلنس قرار دیا ہے اس ریلیشن شپ میں کہ آپ زبردستی نہیں کریں گے, لیکن وہاں محبت کی بنیاد پر یہ کام جو ہے آٹومیٹکلی ہوتا جائے گا. اس سلسلے میں اور ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے, لیکن یہاں پر صرف ایک مثال پر ہم ختم کرنا چاہیں گے کہ جہاں عورت اپنی جو قربانی دیتی ہے اس کے منزلت کو بھی اولاد کی نظر میں خداوند عالم نے شوہر سے بڑھا دیا. رسول کے سامنے جب ایک بندہ آیا کہ کس کے ساتھ نیکی کریں, رسول نے فرمایا والدہ, پھر اس نے ریپیٹ کیا دوبارہ ماں کا ذکر آیا, تھرڈ ٹائم پوچھا پھر ماں کا ذکر, چوتھی بار جو ہے رسول اللہ نے باپ کا ذکر کیا. یہی جو کہا جاتا ہے کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے, یہ فری نہیں ملتی ہے انہیں. یہ جذبے محبت کی بنیاد پر جو قربانیاں دیتی ہیں ماں, جو اپنے شریک حیات کے مسائل میں شریک بنتی ہیں ان کا یہ اجر ہوتا ہے، ان کا یہ مرتبہ ہوتا ہے. بلکہ ایک صاحب نے بہت اچھا یہ تبصرہ کیا تھا کہ بھائی رسول اللہ نے جو گولڈ سلور اور برونز تو ماں کو دے دیا، باپ کو صرف کنسولیشن پرائز مل گیا. تو تین تو وہاں چلا گیا، ایک یہاں ملا. اور وہ اس لیے ہے کہ وہ فطرت اور محبت کی بنیاد پر جب وہ کام کرتی ہے تو وہ جذبہ محبت ہے، جذبہ رحمت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہیں پہ سکون ملے گا. اور اسی میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے مودت اہل بیت کا جذبہ بھی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھنا ایک بار اور. ایک مثال کربلا کے حوالے سے ہم دینا چاہیں گے کہ جہاں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ذہن میں اور ان کے تصورات میں جو ہم آہنگی ہارمنی نظر آتی ہے، چونکہ آج کے مجلس میں ہم نے مودت آل محمد کا ذکر کیا ہے، مودت آل محمد کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے زندگی کے معاملات میں جب بھی ڈسیشن لینا ہو سب سے پہلے دماغ میں قرآن اور سیرت معصومین آنے چاہیے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مودت آل محمد میں ضعف اور کمی ہے. آپ اصحاب امام حسین میں جناب مسلم بن اوسجا کو دیکھ لیں، جو پہلا حملہ ہوا ہے جسے تاریخ میں حملے اولا کہتے ہیں، عاشور کے دن جہاں دست جمعی حملہ ہوا کیولری فورس نے، 4,000 کے گھوڑے سوار دستے نے ایک ساتھ اٹیک کیا تھا. ان کا پلان یہ تھا کہ سپیڈ کے ساتھ آئیں گے اور حسین کے لشکر کو ٹرمپل کر کے ختم کر دیں گے. یہ انفرادی جو جنگ ہو رہی تھی، خامخواہ اس میں وقت برباد ہو رہا ہے. امام کو احساس ہو گیا ان کا عزم کیا ہے، امام نے جس طرح سے اپنا دفاع کا انتظام کیا ہے، یہ حملہ جو ہے ناکام رہا. اور اس کیولری فورس کو ریٹریٹ کرنا پڑا. لیکن اس کامیابی میں امام حسین علیہ السلام کے 50 اصحاب شہید ہو گئے. یہ جو آپ شہادت کے سلسلے میں ہر شہید کے ذکر کو نہیں سنتے ہیں، اس لیے کہ پہلے حملے ہی میں 50 اصحاب شہید ہو چکے تھے. گرد و غبار جب بیٹھا ہے، امام نے مقتل کا معائنہ کیا، خبر ملی کہ مسلم بن اوسجا بھی زخمی ہو چکے ہیں، اور یہ بزرگ صحابہ میں سے تھے امام کے. امام جاتے ہیں قریب میں، حبیب بھی ساتھ ساتھ گئے. حبیب دوست سے مسلم بن اوسجا کے، دونوں کوفے کے رہنے والے ہیں. حضرت حسین اس وقت حبیب نے ایک سوال کیا ہے جناب مسلم بن اوسجا سے کہ بھائی جس منزل پہ تم جا رہے ہو عنقریب ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، لیکن مجھے کچھ موقع ملا ہے تمہارے بعد، اگر تمہاری وصیت ہو تو بیان کرو، اس پر عمل کر کے ہم اجر الہی حاصل کریں گے. زدانہ نے حسین اس وقت بھی اس قافلے میں ان کی ایک زوجہ اور ایک اولاد آئی تھی، ساتھ تھی، لیکن مسلم بن اوسجا کے دل و دماغ میں اس وقت کسی اور کا تصور نہیں تھا. یہ جذبہ مودت کی جو بات ہوتی ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں. حبیب جیسے دوست وصیت کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن مسلم بن اوسجا نے اپنی بات نہ کی. ان کے ساتھ جو ان کی کنیز یا زوجہ آئی تھی ان کا ذکر نہ کیا. نوجوان بیٹا ساتھ تھا، اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں. اشارہ کرتے ہیں ابا عبداللہ الحسین کی طرف، وہ کہتے ہیں اے حبیب اسی کا بہاو. حبیب اگر میری وصیت ہے تو بس ایک ہے، جب تک تم زندہ ہو دیکھنا حسین کو کچھ نہ ہو. آخری وقت بھی مودت اہل رسول کا یہ جذبہ تھا, اور اسی کے بعد ان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے زدارانہ حسین. لیکن یہ ہم آہنگی دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان بچہ آتا ہے امام کے سامنے, اس کے کمر میں ایک کمر بند لگی ہوئی تھی اور اس میں ایک چھوٹی سی تلوار تھی. امام اسے دیکھتے ہیں, وہ آتا ہے کہ مجھے اذن جہاد چاہیے. امام نے اس کے قد و قامت کو دیکھا اور پہچان گئے کہ یہ مسلم بن اوسجہ کا بیٹا ہے. کہا ہے کہ بیٹا ابھی تیرے بابا ابھی شہید ہوئے ہیں, یقیناً ماں چاہتی ہوں گی کہ تو ان کے یاد کے طور پہ باقی اور زندہ رہو. وہ بچہ کہتا ہے کہ مولا میری ماں نے یہ کمر بند باندھا, یہ تلوار ماں نے دی ہے اور کہا ہے کہ جاؤ حسین کے قدموں میں اپنی جان کو نثار کرو. عزدارانہ حسین, جب یہ ہم آہنگی اس طرح کی ہوتی ہے تو وہ جذبہ مودت آل محمد اولاد میں بھی سرایت کر جاتی ہے. امام نے دعائے خیر کی اس ماں کے لیے اور اسے اجازت دے دی ہے, لیکن اجازت دی ہے لیکن وہ نوجوان بچہ غالباً 11 یا 10 سال کا تھا, کس طرح سے لڑتا, کتنا لڑتا. آخر میں ایک ملعون آتا ہے, اس پر وار کرتا ہے, اسے شہید کر دیتا ہے. نہ صرف یہ کہ شہید کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ ماں اپنے خیمے کے پردے کو کھول کے بیٹے کی شہادت کو دیکھ رہا ہے. اس ملعون کے دل میں جو سختی تھی وہ بچے کے سر کو تن سے جدا کرتا ہے اور پھینکتا ہے ماں کے قدموں کی طرف. ماں نے اس بچے کے سر کو اٹھایا, بوسہ دینے کے بعد مقتل کی طرف پھینک دیتی ہے, یہ کہتے ہوئے کہ جو ہم نے اللہ کے راہ میں دے دیا ہے ہم اسے واپس نہیں لیتے ہیں. عزداران حسین, یہی جذبہ ہم جناب مسلم بن عقیل اور ان کی جا میں دیکھتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوا ہے. ان کے دو فرزند تھے جو بعد میں اسیر ہوئے اسی واقعات کربلا میں, اور ان کی شہادت تقریباً 11 مہینے کے بعد ہوئی ہے کوفے میں. عزداران حسین, وہاں پر صرف ایک بات ہم کہنا چاہیں گے کہ اہل حرم میں جتنی خواتین جن کے بچے اتنے جوان تھے کہ وہ جہاد کے لیے جا سکے وہ سب شہید ہو چکے تھے. ایک لحاظ سے ہر ماں نے اس چیپٹر کو ایک کلوزر دیا ہوا تھا, انہیں معلوم تھا کہ میری اولاد شہید ہو چکی ہے. لیکن مسلم کی زوجہ وہ کوفہ سے کربلا سے کوفہ گئی لیکن دونوں بیٹے وہاں بھی نہ ملے, شام بھی جاتی ہیں اور پھر واپس کربلا ہوتے ہوئے مدینہ جاتی ہیں. ایک سال تک اس ماں کو خبر نہیں تھی کہ میرے بیٹے محمد ابراہیم دنیا میں زندہ ہے یا نہیں ہے. آخر میں خبر ملی کہ ان کو شفت کوفہ میں نہر کے قریب انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے. ماتم حسین.